نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خلاصہ قرآن میں ہم دوسرے رکوع کا آغاز کریں گے, دسویں پارے کا. سورۃ توبہ سے شروع ہوگا. سورۃ توبہ سے پہلے بسم اللہ نہیں ہے. اس کی بہت ساری وجوہات ہے, جس میں ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے نہیں لکھائی, تو یہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ قرآن پاک میں کوئی بسم اللہ بھی زیادہ کم نہیں کر سکتا. اسی وجہ سے جو مفسرین میں سے اکثریت کی رائے ہے کہ قرآن پاک پڑھتے ہوئے جہاں سورت کے آغاز میں بسم اللہ آتی ہے وہاں ہم بسم اللہ پڑھ کے پھر شروع کریں گے, اور بیچ میں کہیں سے بھی ہم پڑھیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے بعد بات شروع کر دیں گے. بہرحال کچھ کہتے ہیں بیچ میں پڑھیں, وہ کہتے ہیں کہ جیسے اللہ کا نام لینا ہر چیز سے پہلے لازمی ہے, وہ بھی یہاں. تو بہرحال اس وقت اس کا موضوع نہیں ہے اور اس کا مضمون بھی آپ کو ایک جیسے ملے گا. تھوڑا سا اس سورت کے بارے میں سمجھ لیجئے گا کہ یہ سورت سن 9 ہجری کے قریب نازل ہوئی. مکہ فتح ہو چکا تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے تقریباً 21 سال سے مشرکین کے ساتھ معاملہ کرتے آ رہے تھے. مکہ کے 13 سال تو آپ لوگ ویسے ہی دبے ہوئے تھے, کچھ کہہ ہی نہیں سکتے تھے, لیکن مدینہ میں آنے کے بعد 8 سال تک, ذرا سوچئے, ایک حیرت کی بات لگتی ہے صرف سوچنے میں. اسلام کا یہ مزاج بھی سمجھ آ جائے تو ہم کبھی کسی سے کوئی ریئیکشنری بات نہ کریں. 8 سال مکہ کے تھے جس میں آپ مدینہ میں موجود تھے, اور مکہ میں کفار اپنے طور طریقوں سے حج بھی کرتے تھے, خانہ کعبہ میں وہ سارے بت بھی تھے, یہ برہنہ ہو کے طواف بھی کرتے, تالیاں بھی پیٹتے, لیکن اللہ کے نبی نے نہیں کسی کو چھیڑا. ہاں, پہلا موقع تھا جب مکہ فتح ہوا 8 ہجری میں, تو اس وقت پھر آپ نے حرم کے اندر رکھے ہوئے بتوں کو توڑا, کبوتری کا بت اپنے ہاتھ سے توڑا, حضرت علی اور چند صحابہ کو بھیجا کہ جا کے قبروں کو نیچا کر دو, کتبے گرا دو, ان کی درگاہیں مندر ختم کر دو. اس کے بعد واپس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ آ گئے تھے. اس کے بعد پہلا موقع سن 9 ہجری میں حج کا جب آیا, تو اب سوال پیدا ہوتا تھا کہ پہلے تو مسلمانوں کا قبضہ نہیں تھا, اب تو دوسرے لفظوں میں مکہ پہ مسلمانوں کا قبضہ ہو چکا ہے, تو اب کیا یہ آ کے ویسے ہی کافر اپنے طور طریقوں سے عبادت کریں گے؟ تو اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکر صدیق کو حج کا امیر بنا کر بھیجا, پیچھے سے پھر حضرت علی کو بھی بھیج دیا. کہ آپ کو پتہ تھا قوم تھوڑی اڑیل ہے, انہوں نے کہنا ہے جی ہم ابو بکر کو نہیں مانتے, یہ قریش سے نہیں ہے, ہمیں اپنے خاندان کا بندہ چاہیے. حضرت علی اسی قبیلے سے چکے تھے, تو حضرت علی گئے, اور اس سال پھر حج میں گھوم پھر کے یہ اعلان کر دیا گیا جو اب ہم اس آیتوں کے شروع میں پڑھیں گے کہ آج کے بعد 4 مہینے کی مہلت ہے, کوئی بھی کافر اس کے بعد حرم میں ان طور طریقوں پہ عبادت بھی نہیں کر سکتا جس پہ وہ کرتا ہے, کوئی برہنہ طواف نہیں کرے گا, اور یا تو مسلمان ہو جاؤ یا پھر تم یہاں نہیں آ سکتے. تو مزید 4 مہینے کی ان کو مہلت دی تھی. بہت ہی خوبصورت اس میں بھی لیسنز ہیں, ترجمے کے ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا دیکھیں گے. ڈیٹیل سننا چاہیں تو اس کی تفسیر سن سکتے. براءت من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین, اعلان برات ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین کو جن سے تم نے معاہدے کیے تھے. جب مکہ فتح ہوا تو اس وقت بھی اس ملک کے اس دور کے رواج کے مطابق مسلمانوں کے دوسروں کے ساتھ معاہدے ہوتے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے معاہدوں کو یہاں بھی پورا ہونے کا موقع دیا. لہٰذا کافروں کو اب خبر دے دی گئی, فسیخ فی الارض 4 اشہرن, بس تم لوگ ملک میں 4 مہینے اور چل پھر لو, اور جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو, اور یہ کہ اللہ منکرین حق کو رسوا کرنے والا ہے. عام اعلان ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن تمام لوگوں کے لیے. حج اکبر سے مراد عرفے کا دن ہے, یعنی حج کا دن جو ہوتا ہے جس دن لوگ حج کرتے ہیں. ہمارے ہم معروف جو حج اکبر جمعے کا, وہ اس سے مراد نہیں ہے. اللہ اور اس کا رسول کیا اعلان کرتا ہے کہ مشرکین سے وہ بری الذمہ ہے اور اس کا رسول بھی, اب اگر تم لوگ توبہ کر لو تو تمہارے ہی لیے بہتر ہے, اور جو منہ پھیرتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو, اور اے نبی انکار کرنے والوں کو سخت عذاب کی خوشخبری سنا دو بجز ان مشرکین کے جن سے تم نے معاہدے کیے, پھر انہوں نے اپنے عہد کو پورا کرنے میں تمہارے ساتھ کوئی کمی نہیں کی اور نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی, تو ایسے لوگوں کے ساتھ تم بھی مدت معاہدہ تک وفا کرو, کیونکہ اللہ متقیوں ہی کو پسند کرتا ہے. بس جب حرام مہینے گزر جائیں, یہ کون سے مہینے؟ حرمت والے نہیں ہیں, یہ 4 مہینے مہلت والے ہیں جو ذی الحج سے لے کے اگلے 4 ماہ تک تھا. یہاں بھی اسلام کا مزاج ہے کہ ایک دم نہیں پکڑا بلکہ آہستہ آہستہ کہا. اب ذوالحج میں بتایا جا رہا ہے کہ مزید 4 مہینے رکھو. پھر اس میں بھی ایک آپشن تھی کہ کچھ کافر قبیلوں سے مسلمانوں کا معاہدہ تھا 1 سال کا, اب وہ اس کی مدت پوری ہونے میں کسی کے 8 مہینے تھے, کسی کے 6 ماہ تھے, کسی کا سال بھی ہوگا, تو کہا نہیں ان کو پھر اتنی مہلت ہے. یہ نہیں کہا بھی تم سب سے کیے ہوئے معاہدے ختم, ہم تو پاؤں پہ کھڑے کھڑے معاہدہ توڑ دیتے ہیں نا. نہیں جی اب میں سیریس نہیں رہی, جی اب میں نے یہ سوچ لیا میں یہ کام نہیں کروں گا, اب میں نے اس کا ارادہ چھوڑ دیا. اسلام ایسے نہیں سکھاتا, کہا معاہدہ توڑنے کے بھی اسٹیپس ان کو بتاؤ, اور اگر 4 مہینے جب گزر جائیں پھر بھی یہ زبردستی وہاں کفر کے اور شرک کے کام کرنے چاہیں تو پھر مشرکین کو قتل کرو جہاں پاؤ, اور ان کو پکڑو اور گھیرو, اور ہر گھات میں ان کی خبر لینے کے لیے بیٹھ جاؤ. پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کو چھوڑ دو, اللہ تر گزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اور اگر مشرکین میں سے کوئی شخص پناہ مانگ کر تمہارے پاس آنا چاہے, دیکھیے کتنا پیارا مزاج ہے, کیوں؟ تاکہ اللہ کا کلام سنے, تو اس کو پناہ دے دو یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے, پھر اس کو اس کی امن کی جگہ تک پہنچا دو. یہ اس لیے کرنا چاہیے کہ یہ لوگ علم نہیں رکھتے. ہم سب کو بھی اس میں سبق ہے, ہم کتنی جلدی اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کے اوپر فتوے دے دیتے ہیں, جی ان کو نہیں ہدایت ملنی, ان کو کچھ نہیں پتا. کہا 4 ماہ ہیں لیکن اس میں بھی کوئی کہتا نہیں آئی ایم انٹرسٹیڈ ان اسلام, مجھے اسلام کے بارے میں سیکھنا ہے بھی, تو کہا ان کو مہلت دو, ان کو اللہ کا کلام سناؤ. اللہ کے کلام سے دل بدلتے ہیں, باقی چیزوں سے نہیں بدلتے. علم نہیں ہے تو بیچارے کیا کریں گے, بے علمی میں یہی کچھ تو کریں گے. پھر فرمایا کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ, ان مشرکین کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کوئی عہد آخر کیسے ہو سکتا ہے, یعنی ان کے ساتھ ہمارا کوئی لین دین کیسے چل سکتا ہے, سوائے ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا تھا, تو جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو, کیونکہ اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے. مگر ان کے سوا دوسرے مشرکین کے ساتھ کوئی عہد کیسے ہو سکتا ہے, جبکہ ان کا حال تو یہ ہے کہ جب تم پر یہ قابو پا جائیں تو نہ تمہارے معاملے میں کسی قرابت کا یہ لحاظ کرتے ہیں اور نہ کسی معاہدے کی ذمہ داری کا. باقی رہ گئی بات تو اپنی زبان سے تو تم کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ تابہ قلوبہم, ان کے دل انکار کرتے ہیں اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں. انہوں نے اللہ کی آیات کے بدلے تھوڑی سی قیمت قبول کر لی ہے, پھر اللہ کے راستے میں دیوار بن کر کھڑے ہو گئے ہیں. یہ بڑے برے کرتوت تھے جو یہ کرتے ہیں, کیا پتہ چلا کہ جن کے کوئی رولز ہی نہیں, کوئی ریگولیشن نہیں, ہر موقع پہ حد شکنی کرتے تھے, پیٹ پیچھے سے چھرا گھومتے تھے, رشتہ داریوں کا انہوں نے خیال نہیں رکھا, اللہ کے نبی کیا تھے, کوئی بیگانے تھے, ان کے اپنے ہی تو تھے, لیکن ان کو اتنی اپنے مسلک اور اپنے مذہب اور اپنے دین کی اور اپنی باپ دادا کی رسومات پیاری تھی کہ اس معاملے میں انہوں نے کسی کا کوئی خیال ہی نہیں رکھا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر آپ ان کے ساتھ کس طرح چل سکتے ہیں. کسی مومن کے معاملے میں نہ تو یہ رشتہ داری کا لحاظ کرتے ہیں اور نہ کسی عہد کی ذمہ داری کا, اور زیادتی ہمیشہ انہیں کی طرف سے ہوتی ہے. بس اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں, یعنی پھر نہ ان کو آر دلاؤ پھر بھائی ہیں, اور جاننے والوں کے لیے ہم اپنے احکام واضح کیے دیتے ہیں. اور اگر عہد کرنے کے بعد یہ پھر اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین پر حملے کرنے شروع کر دیں تو کفر کے علم برداروں سے جنگ کرو, کیونکہ ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں, شاید کہ پھر تلوار ہی کے زور سے وہ باز آئیں گے. کیا پتہ چلا کہ جو لوگ صرف باتیں کر کے خوش کرتے ہیں آپ ان کے ساتھ معاملہ نہیں چلا سکتے. اور پھر اگلی بات کہ الا تقاتلون قوما, کیا تم نہ لڑو گے ایسے قوم سے, ایسے لوگوں سے جو اپنے عہد توڑتے ہیں اور جنہوں نے اللہ کے رسول کو ملک سے نکال دیا اور ارادے کر لیے اور زیادتی کی ابتدا کرنے والے یہی تھے, کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ بتاؤ اتخشونہم, جبکہ فاللہ حق ان تخشوہ, اللہ تو اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو. ان کنتم مؤمنین, اگر تم حقیقت میں ایمان والے ہو, یعنی سچا ایمان اللہ کا ڈر دیتا ہے. قاتلوہم یعذبہم اللہ بیدیکم, ان سے لڑو, اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دلوائے گا اور ان کو ذلیل و خوار کرے گا اور ان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا اور مومنوں کے دل ٹھنڈے کرے گا. وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ, اور ان کے دلوں کی جلن مٹا دے گا اور جسے چاہے گا توبہ کی توفیق بھی دے گا, اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا ہے. یہاں سے آپ دیکھیے کہ اللہ کے یہ وعدے کتنے سچے ہوئے. جو بھی دشمن تھے ان میں سے کچھ کو اللہ نے اسلام دے دیا, कुछ को जंगों में मरवा दिया, कुछ कैदी हो गए। पता क्या चला कि अल्लाह बंदे के साथ वही मामला करता है जो बंदे की असल होती है। हम जितने मर्ज़ी लुबादे ओढ़ लें, लोग हमें जितना मर्ज़ी अच्छा समझ लें, लेकिन अल्लाह का मामला हमारे असल पे होगा। अल्लाह को कोई धोखा नहीं लगता, अल्लाह को कोई गलती नहीं लगती। इसीलिए अल्लाह ताला ने ये सारी बातें बता के कहा कि तुम फिक्र ना करो, अल्लाह ताला सब कुछ जानता है। जब थोड़ा सा मुश्किल लगा ये सब कुछ करना, दीन के तकाजे पूरे करना, दीन दुनिया को साथ लेकर चलना, तो अल्लाह ने क्या कहा, अम हसिब तुम अन तुतरकु वलम यालमिल्लाहुल्लज़ीन जाहदू मिनकुम। क्या तुम लोगों ने यह समझ रखा है कि यूं ही छोड़ दिए जाओगे? हालांकि अभी तो अल्लाह ने यह देखा ही नहीं कि तुम में से कौन वो लोग हैं जिन्होंने इसकी राह में जान दी और अल्लाह रसूल और मोमिनीन के सिवा किसी को जिगरी दोस्त न बनाया। जो कुछ तुम करते हो अल्लाह इससे बाखबर है। यानी कुर्बानी देनी पड़ती है, कोई ओहदा लेने के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है, अल्लाह के रास्तों में चलना पड़ता है, अपने नफ्स पे काबू पाना पड़ता है, भूख प्यास सहनी पड़ती है, दुनिया की रौनकें छुटती हैं, घर बार छुटते हैं, ख़ानदान छुटते हैं, बिरादरी छुटती है, लेकिन इसके बाद अल्लाह देता भी तो बहुत है ना। तुम कैसे कह सकते हो कि अल्लाह तुम्हें मदीना वाले हालात दे दे जबकि तुम मक्की दौर से गुजरे ही नहीं? इसलिए अल्लाह ताला मुसलमानों को यहाँ तसल्लियाँ भी देता है, और वो लोग जो सिर्फ बातों से खुश रखते हैं और खुश होना चाहते हैं उनको वार्निंग भी दी जा रही है कि ये रास्ता कुर्बानियों की ज़मीन पे चलता है, ये काम, ये इमारतें जो हैं ये कुर्बानियों की ज़मीन पे बनती हैं। इसलिए अल्लाह ताला लोगों को छांट भी लेता है और अल्लाह सब बातों से बाखबर है। फिर उसके बाद मुशरिकीन की कुछ खुशफहमियों का तज़किरा है अगली चंद आयात में। मुशरिकीन जो कुछ ना करके भी अपने आप को बड़े दीनदार साबित करते थे उसी का तज़किरा है। मा काना लिल मुशरिकीन यअमुरु मसाजिदल्लाहि शाहिदीन अला अनफुसिहिम बिलकुफ्र। मुशरिकीन का ये काम ही नहीं कि वह अल्लाह की मस्जिदों के मजावर और खादिम बने हालांकि अपने ऊपर ख़ुद वो कुफर की शहादत दे रहे हैं। हाईलाइट कर लीजिए इस आयत को। अल्लाह को कोई परवाह नहीं आपकी मस्जिद की अगर आप वहाँ शिर्क फैला रहे हैं। अल्लाह को कोई ज़रूरत नहीं आपके इदारे की अगर आप वहाँ बिदात को रिवाज दे रहे हैं। अल्लाह बिल्कुल बेनियाज है अपने इन सारे कामों से। इसलिए वो सारे शिर्क के बावजूद चंद नेकियाँ करके कहते थे हम बड़े नेक हैं, हाजियों को पानी पिलाते हैं और हम मस्जिद हराम की सफाई करते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं कुफर की मौजूदगी में ये कुछ भी कबूल नहीं क्योंकि इनके तो सारे ही आमाल ज़ाया हो गए। अल्लाह मला तजलना मिनहुम। नेकियां करके थोड़ी सी बंदे की वो भी कल ज़ाया हो जाए, इससे ज़्यादा कौन इंसान दुखी होगा? और सबसे बड़ी बात है कि वफिन नारी हम खालिदून, और इनको जहन्नुम में तो हमेशा ही रहना है। इन नमायामर मसाजिद अल्लाह। अब अल्लाह बताते हैं आओ तुम्हें बताऊँ कि मस्जिदों की आबादी किन लोगों से, कौन लोग हैं जो सच्चे दिल में अल्लाह का काम करेंगे। काम अल्लाह की मस्जिदों को आबाद करने वाले तो वही लोग हैं जो अल्लाह और रोज़े आखिर को माने और नमाज कायम करें, ज़कात दें और अल्लाह के सिवा किसी से ना डरें। नमाज ज़कात तक तो ठीक है, लेकिन अल्लाह के सिवा किसी से ना डरने पर हम सबको गौर करने की ज़रूरत है, इनफरादी तौर पर भी और कौमी सतह पे भी, मुल्की सतह पे भी। एक उम्मत होते हुए हम जब तक अल्लाह का डर सबसे बड़ा नहीं रखेंगे, सारी बड़ी ताकतों का डर, दूसरे गैरों का डर नहीं निकालेंगे, तब तक अल्लाह की पूरी मदद नहीं आएगी। फरमाया फ़ासाउलाइका यकूनु मिनल मुहतदीन। इन्हीं लोगों से ये तवक्को की जाती है कि ये सीधी राह पे चलेंगे। फिर शोर बेदार किया जा रहा है मक्का वालों के नाते हम सब का भी। अजअल तुम सिकायतल हाजी व इमारतल मस्जिदिल हरामी। क्या तुम लोगों ने हाजियों को पानी पिलाने और मस्जिद हराम की मजावरी करने को इस शख्स के काम के बराबर ठहरा लिया है जो ईमान लाया अल्लाह पर और रोज़े आखिर पर, और जिसने जान भी दी तो अल्लाह की राह में दी? अल्लाह के नज़दीक तो ये दोनों बराबर नहीं। ला यस्तवून इंदल्लाह, और अल्लाह ज़ालिमों की रहनुमाई नहीं करता। साफ बता दिया, जो मर्ज़ी कह लो लेकिन दो मुख्तलिफ किरदार हो, अल्लाह के हाँ तो इन्हीं लोगों का मुकाम और मर्तबा है। कौन से लोग? कि जो हकीकत में अपनी जानों और अपनी मालों के साथ अल्लाह के रास्ते में मेहनत करते हैं। इनका दर्जा बहुत बड़ा है जो ईमान लाए और जिन्होंने इसकी राह में घर बार छोड़े और जान और माल से जिहाद किया। यही लोग कामयाब हैं। वउलाइका हुमुल फाइज़ून। क्या है इस दुनिया के चार दिन के फ़ायदों में अगर इंसान खो के रह जाए और हमेशा की नाकामी पाए? और कितनी को कुर्बानी है? आज कोई देर है? आज को किसी को घर छोड़ने को कह रहा है मक्का वालों में से? کوئی بھی نہیں، وہ چلے گئے اپنی قبروں میں، جنتوں میں پہنچ گئے لیکن ہمیشہ کے لیے. یبشرہم ربہم برحمت منہ، اور اللہ ان کا اپنی رحمت اور خوشنودی کے ساتھ خوشخبریں دیتا ہے ایسی جنتوں کی جن میں ہمیشہ رہنے والے سامان ہیں، ہمیشہ ہمیش رہیں گے اس میں. اور یقیناً اللہ کے پاس خدمات کا بڑا صلہ ہے. ہم دنیا میں صلے مانگتے ہیں، کوئی کیا دے گا اور کتنا دے گا، اور اسے ملے گا بھی کیا، پھر دنیا ہی ملے گی نا. لیکن اللہ جو دین کے کاموں پہ، مدد پہ، خدمت پہ اجر دے گا، وہ بہت بڑا اجر ہے. بہت بڑی رکاوٹیں ہوتی ہیں اللہ کے راستوں میں کام کرنے کی، اب انہی رکاوٹوں کو ہمارے سامنے سے ہٹایا جا رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم وإخوانکم اولیاء، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے باپوں اور بھائیوں کو بھی اپنا رفیق نہ بناؤ اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیں. بات کر لیں، ہم کہتے ہیں بہن کے گھر شادی ہے، اب مہندی میں نہ گئے تو کیا ہوگا، بھائی کے پہلے بیٹے کی شادی ہے اور اس کا اپٹن تو ملنا ہی پڑے گا اور اس کی برات میں تو جانا ہی پڑے گا. اللہ کہہ رہے ہیں ان استحب الکفر علی الایمان، معیار ایمان اور کفر ہوگا. یہ نہیں کہہ رہا اسلام کے محبتیں نہ کرو، یہ تو عبادت ہے، اللہ نے تو خود معاملات دیے، اللہ نے تو خود صلہ رحمی دی. لیکن جب تقابل ہو، اللہ اور اس کے رسول ایک طرف ہیں اور ہمارے رشتہ داروں کے معاملات دوسری طرف ہیں. قَوَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، پھر اگر کوئی ایسے لوگوں کو کفر کے باوجود یا ان کی نافرمانیوں کے باوجود اللہ اور اس کے رسول پر ترجیح دیں گے تو وہ ظالم ہے. اس مثال میں ہم خود کو دیکھ سکتے ہیں، جہاں کسی رشتہ دار کسی کو بھی خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتے ہیں، تو آپ دیکھ لیجئے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. اس کے بعد جس کو آپ کہہ سکتے ہیں ہیومن ویک پوائنٹس، وہ کہتے ہیں نا یہ فلاں تو میرا ویک پوائنٹ ہے، ہم سب اپنے ویک پوائنٹس ڈھونڈیں گے. اللہ نے ایک لمبی لسٹ دے دی، کل ان کا نا آبا حکم و ابنا حکم و اخوان حکم و ازواج حکم و شیرت حکم و اموال اخترف تمہ و تجارت ان تخش نہ کسادہ کسادہ و مساکن تردونہ احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتى یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اے نبی ان سے کہہ دو، اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے عزیز و اقارب اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور تمہارے وہ کاروبار جن کے مندہ ہونے کا تم کو ڈر ہے، ایسے ہی ہے نا، جب انسان کو مال ملتا ہے تو پھر اس کے مان پڑنے کا ڈر ہوتا ہے، اور تمہارے وہ گھر جو تم کو بڑے پسند ہیں، تم کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے عزیز تر ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے تم سب کے سامنے. اور یہ کون سا فیصلہ، لکھ لیجئے امر یہاں اللہ کا عذاب کا، کہ پھر اللہ عذاب لائے. اللہ انہی نعمتوں کا عذاب بنا کے پیش کر دیتا ہے، کیسے پتہ چلے کہ یہ نعمتیں اللہ کی رحمت ہیں یا عذاب؟ اس کا ایک سمپل سا ٹیسٹ ہے، یہ نعمتیں اللہ کے قریب کر رہی ہیں تو نعمت ہے، اور یہ نعمتیں اللہ سے دور کر رہی ہیں تو عذاب ہے. یہ گھر نعمت ہے اگر اس میں اللہ کی شکر گزاری اور ہے، جتنی نعمت بڑی ہو اتنا شکر زیادہ ہو. کوئی چیز ملے تو کہا کریں اللہ اب تو تیرے اور بھی پیسے دینے ہیں میں نے. جیسے آپ دیکھیے کہ آپ کسی کمپنی سے کچھ خریدتے ہیں نا، مثال ہے کہ آپ نے الیکٹرانک کمپنی سے دو چار چیزیں خریدیں، آپ کے نام پہ 500 کا بل ہے، پھر آپ کہتے ہیں نہیں یہ لیمپ بھی لے لیتی ہوں تو 600 ہو جائے گا نا، پھر آپ کہتے ہیں نہیں ایسا کرتے ہیں یہ ٹیوب لائٹ بھی لے لیتی ہوں تو 700 ہو جائے گا. تو جتنی زیادہ چیزیں آپ اپنی کارٹ میں ڈالتے جائیں گے بل بڑھتا جائے گا نا. بالکل اسی طرح اللہ کی نعمتیں ہمارے اوپر ہیں، ہم اپنی زندگی کی کارٹ میں اللہ سے نعمتیں لے رہے ہیں نا. چھوٹا گھر ہے تو اب بڑا گھر ہے، پہلے ایک بچہ تھا تو اب دو بچے ہیں، پہلے شادی نہیں ہوئی تھی اب شادی ہو گئی، پہلے دولت کم تھی اب زیادہ ہو گئی، تو کیا اب اللہ کو زیادہ نہیں پے کرنا؟ وہ بندہ جو کارٹ بھی بھر لے اور وہاں جا کے کاؤنٹر پہ جھگڑا کرے کہ پیسے میں نے کوئی نہیں دینے بلکہ جتنے دینے تھے اس سے بھی آدھے دوں گا، تو وہ کیا کریں گے؟ پولیس کو کال کر لیں گے یا کہیں گے جی یہ سب چھوڑیے اور جائیے، چھٹی کیجیے، جائیں جہاں سے آپ کو ملتا ہے لے لیجیے. اللہ کا بھی معاملہ ایسا ہی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں دھمکی والے انداز میں کہتے ہیں لوگوں اللہ کا فیصلہ آئے گا. اور یہ فیصلہ کوئی آج دشمنوں کی فوجوں کی صورت میں نہیں آتا، یہ ہمارے دل کی گھٹن اور بیماری اور پریشانی کی صورت میں آتا ہے. جو خوشی آپ کو اللہ کا کام کر کے ملے گی، وہ خوشی آپ کو اچھے سے اچھا کھا کے اور پہن کے نہیں ملے گی. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ نافرمان قوم کی رہنمائی نہیں کرتا. کتنی خوش قسمتی ہے کہ اللہ کسی کو موقع دے دے اور وہ صرف اپنی سستی کی وجہ سے اس موقع کو ضائع کر دے، صرف زیادہ کھانے کا شوق اس کو نمازوں سے روک دے، صرف گھر کو سجانے کا شوق اس کی عبادت میں کمی کر دے، اس کا خشوع خضوع کم کر دے. باقی رہ گئی بات اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں، کیونکہ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرا ویوم حنین، اللہ اس سے پہلے بہت سے مواقع پر تمہاری مدد کر چکا ہے، ابھی غزوہ حنین کے روز تو اس کی مدد کی شان تم دیکھ ہی چکے ہو۔ کیا ہوا تھا؟ اذا جبتکم کثرتکم، اس روز تمہیں اپنی کثرت تعداد کا غرہ تھا، مگر وہ سب کچھ تمہارے کچھ بھی تو کام نہ آیا، اور زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی اور تم پیٹ پھیر کر بھاگ نکلے۔ پھر اللہ نے اپنی سکینت اپنے رسول پر اور مومنین پر نازل فرمائی، اور وہ لشکر اتارے جو تم کو نظر نہ آتے تھے، اور منکرین حق کو سزا دی کہ یہی بتلا ہے ان لوگوں کا جو حق کا انکار کرتے ہیں۔ پھر تم یہ بھی تو دیکھ چکے ہو کہ اس طرح سزا دینے کے بعد اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے توبہ کی توفیق بھی بخش دیتا ہے، اور اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ حنین وہ واحد جنگ تھی جس میں مسلمانوں کی تعداد کافروں سے زیادہ تھی، 10,000 کا لشکر تھا۔ مسلمانوں نے کہا اب کون ہے، آئے ذرا دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں آئے اب مائی کا لال، دیکھتے ہیں کیا کریں گے۔ اسی دن اللہ نے پکڑ لیا، کہا ارے کیا ہوا؟ اس دن اسلحہ بھی اچھا تھا، تیاری بھی اچھی تھی، مال غنیمت آ رہے تھے، مسلمانوں کے دن پھرنے لگ گئے، آپ کہہ لیں ہر چیز رینوویٹ ہو گئی۔ کہا اب تو ہم بہت کریں گے، جو ٹوٹی پھوٹی جگہ پہ نہیں کر پاتے نا وہ سجی سجائی جگہ پہ بھی کام نہیں کریں گے۔ کچھ لوگ انتظار اس چیز کا کرتے ہیں، نہیں ابھی یہ قربانیوں کا دور ختم ہو جائے نا، ذرا خوب کرسی میزیں لگ جائیں گے، اس دور میں پھر آئیں گے دین سیکھنے اور سکھانے۔ اللہ کو قبول نہیں ہے، اللہ نے مسلمانوں کو ایسی شکست اس میں دی کہ جس کو کہتے ہیں پرچے اڑ گئے، پھر ان کو سمجھ آئی کہ ہم نے کیا کیا، پھر وہیں توبہ اللہ کی، پھر اللہ نے بدل دیا منظر۔ اللہ کہتے ہیں تمہیں یاد نہیں ہے تمہارے ہاتھ میں کیا تھا، آئی ہوئی چیز تمہارے ہاتھ سے جا رہی تھی، اللہ نے کیسے تمہاری مدد کی، کیا تم اس پہ بھروسہ نہیں کرو گے؟ وہ تمہارے لیے اتنا کچھ کر چکا، ناممکنات کو ممکن بنا گیا، تم نے اس سے وہ چیز لے لی جو تمہارے لیے تمہارے بس کی چیز نہیں تھی، وہ فتح تمہیں مل گئی، تو کیا اب تم نہ شکریہ کرو گے، اب تم نہ فرمانیاں کرو گے، نہ قدریاں کرو گے؟ تو جاؤ پھر، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے توبہ کی توفیق بخشتا ہے، اور اللہ درگزر کرنے والا رحم کرنے والا بھی ہے۔ اللہم اللہ تجلنا منہم، اللہ کبھی اپنی بڑائی کا غرہ نہ کرائے ہمیں کہ میرے بغیر تو کوئی کام نہیں ہوگا، اور میری تو کوئی اوقات نہیں، اور میری تو کوئی عزت نہیں، اور مجھے تو کوئی پوچھتا نہیں۔ نہیں پوچھتا تو شکر کیجئے کہ نہیں کو پوچھتا، بچ جائے گا انسان۔ لیکن جس کے دل میں تکبر بن گیا، گیا جو بڑا بن گیا، اللہ اس کو اٹھا کے پھینک دے گا۔ اب اس کے بعد مشرکین کو فائنل کال دی جا رہی ہے کہ ختم، نو مور۔ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون النجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اے ایمان والو مشرکین ناپاک ہیں، لہٰذا اس سال کے بعد جب مسجد حرام کے قریب پھٹکنے بھی نہ پائیں، بالکل ان کو وہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلمانوں کو کہا ہائے یہ تو اتنے آتے تھے، ہماری دکانیں چلتی تھیں، ہمارے کاروبار تھے، کیونکہ حج کا موقع ہی ایسا تھا کہ جس میں ان کی تجارت چلتی تھی، تو اللہ نے ان کے دل کا چور پکڑ کے کہا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ، اور اگر تمہیں تنگ دستی کا خوف ہے تو بعید نہیں کہ اللہ چاہے تو تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے، کیونکہ اللہ علم اور حکمت والا ہے۔ غم نہ کرو، یہ کیا ایک ایک ریال دو دو ریال کی چیزیں لیں گے، میں اپنے خزانوں سے تمہیں دے دوں گا، نہ آنے دو۔ آج ہم بھی کہتے ہیں اگر یہ چیز نہیں بیچیں گے تو کاروبار نہیں چلے گا، شراب نکال دیں گے تو سٹور پہ کام نہیں ہوگا، اور سگریٹ نکال دیں گے۔ اللہ کہتے ہیں میرے پہ بھروسہ نہیں ہے، تم گندی چیز بیچ کے برکت لینا چاہتے ہو، باندھ لیتے ہو، لے لو برکت نہیں ملے گی، تم اللہ پہ بھروسہ کر کے حرام کو نکالو تو صحیح، نجس کو نکالو، پھر دیکھو اللہ تمہیں کہاں سے دیتا ہے۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ، جنگ کرو اہل کتاب سے ان لوگوں کے خلاف جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہیں لاتے، اور جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے اسے حرام نہیں کرتے، اور دین حق کو اپنا دین نہیں بتاتے، ان سے لڑو یہاں تک کہ یہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور چھوٹے بن کے رہیں۔ یہ یہود کے ساتھ معاملہ دکھایا گیا کہ ان کو اللہ نے بہت کچھ موقع دیے تھے، انہوں نے نہیں مانے، ان کا حال کیا، انہوں نے اللہ کے حرام کو حلال اور حلال کو حرام کر دیا، اب آپ ان سے بے نیاز ہو جائیں، رہنے کی ایک ہی صورت ہے آپ کے ملک میں ان کے، کہ جزیہ دیں، چھوٹے بنیں۔ وجہ کیا ہے، اللہ کو کیوں اتنا غصہ یہود اور نصارہ پہ؟ اس کی وجہ ان کے کافرانہ عقائد ہیں، جس کا تذکرہ اگلی آیت میں۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ عزیر کب قسم پیچھے پڑ چکے، कि अल्लाह ने उनको 100 साल जब मारे रखा तो उठे तो तौरात भी आती थी उनको, उन्हीं से दोबारा तौरात सुन के इन्होंने लिखी। तो इस तरह की बातों को बुनियाद बनाकर इन्होंने उनको अल्लाह का बेटा कह दिया। और इसी तरह वक़ालत नसार अलमसीह इब्नुल्लाह, और ईसाई कहते हैं मसीह अल्लाह का बेटा है। क्या ये सच है? नहीं, ये बेहकीकत बातें हैं जो वो अपनी ज़ुबानों से निकालते हैं। इन लोगों की देखा देखी जो इनसे पहले कुफर में मुबतला हुए थे, अल्लाह की मार हो इन पर, ये कहाँ से धोखा खाए जा रहे हैं। और इसके बाद वो वजह, जब कोई कौम डूबती है, जिसकी वजह से किसी कौम के अंदर बिगाड़ आता है, वो है बुनियादी वजह, इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह, उन्होंने अपने उलमा और दरवेशों को अल्लाह के सिवा अपना रब बना लिया। और इसी तरह ईसा इब्ने मरियम को भी उलमा को रब बनाना, क्या कि उनके हलाल को हलाल और उनके हराम को हराम कहते हैं, कोई दलील नहीं मांगते, बस कहते हैं मौलवी साहब ने कह दिया चुप कर जाओ, हालांकि इनको एक माबूद के साथ अल्लाह ने जोड़ा था। इनको हुक्म यह था कि एक माबूद के सिवा किसी की बंदगी ना करो, और जिसके सिवा कोई इबादत का मुस्तहक नहीं, पाक है वो इन मुशरिकाना बातों से जो ये लोग करते हैं। और बात यह है कि इनको इस्लाम अच्छा नहीं लगता, क्योंकि युरीदून युतफिउ नूरल्लाहि बिअफ्वाहिहिम व यअबल्लाहु इल्ला युतिम्म नूरहु वलौ करिहल काफिरून। ये लोग चाहते हैं कि अल्लाह की रोशनी को अपनी फूंकों से बुझा दें, मगर अल्लाह अपनी रोशनी को मुकम्मल किए बगैर मानने वाला नहीं है, ख्वाह काफिरों को ये कितना ही नागवार हो। वो अल्लाह ही है जिसने अपने रसूल को हिदायत और दीन हक के साथ भेजा ताकि इसे पूरी जिन से दीन पर गालिब कर दे, वलौ करिहल मुशरिकून, अगरचे ये बात मुशरिकों को इंतहाई नागवार गुजरे। मुँह की फूकों से ये चिराग बुझाया ना जाएगा, जिस चिराग की अल्लाह हिफाजत करे उसको कौन बुझाए। यहाँ बहुत खूबसूरत तरीके से मुसलमानों के आंख कान खोले गए, देखो गैर तुम्हारे चिरागों को नहीं बुझा सकते जब तक तुम उसको सिक्योर करें। तसव्वुर में लाएं जरा, किसी के हाथ में कैंडल हो, शम्मा हो, कौन बुझाएगा उसको? दूर बैठा हुआ नहीं, जिसके हाथ में है। तो क्या पता चला कि आज काफिर नहीं मुसलमान खुद इस्लाम के नूर को बुझाने की कोशिशों में, और जब तक चंद मुसलमान उनके साथ नहीं मिलते कुफार भी कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए इन्होंने हमेशा साजिशों के जाल फैलाए और इस तरीके से ये काम किए कि किसी भी तरह से हम इस्लाम को बुझा दें, लेकिन ना कल बुझाए जो चिराग ना आज बुझेगा। कल भी साजिशें थी आज भी हैं, कल भी कोशिशें थी आज भी हैं, फ़र्क सिर्फ इतना है कि कल के मुसलमानों ने सिक्योरली इस्लाम के चिराग को अपनी हिफाजत में लिया हुआ था, आज थोड़ा सा इनसिक्योर लगता है, हमारे अपने हाथ खुले हैं, हमें खुद गैरों की बातों पे शक होने लगता है कि हमारा दीन अच्छा है कि नहीं। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमें अपनी इस्लाह की तौफीक दे। यहाँ पर वो पूरा हुआ। सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैका।